السلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارک نبا کی بالکل آخری آیتیں ہیں یہ، جنہیں اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ مبارک نبا، جیسا کہ مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ بظاہر اس کا مضمون آخرت ہے، روز جزا، روز فصل، یوم دین، یوم الفصل، لیکن اس کے مضامین توحید سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مباحث توحید سے بھی، اور ضمناً بہت سے دوسرے موضوعات اور عناوین اور مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مفردات یعنی ایک ایک کلمے، ایک ایک لفظ کی وضاحت میں نہ جانے کتنے عناوین قائم ہو سکتے ہیں اور کتنے مضامین کا بیان ممکن ہے. کل کی گفتگو میں جو آخری آیت تھی، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس کا بیان اگرچہ اشارہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تشنا رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت کا تذکرہ ہو، رحیمیت کا تذکرہ ہو، اس کے رحم و کرم و لطف و عنایت و رافت کا تذکرہ ہو، وہاں ظاہر ہے کہ کبھی طبیعت سیر نہیں ہو سکتی، کبھی دل اس لحاظ سے آسودہ نہیں ہو سکتا کہ حق ادا ہو گیا. قرآن مجید میں، اصل میں یہ بہت پہلے غالباً 10 تقریریں صرف اس عنوان سے کی تھی میں نے، کہ قرآن مجید کتاب رحمت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قہر الہی، غضب الہی کا ذکر زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے. از اول تا آخر یہ کتاب کتاب رحمت ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب کے سب مظاہر رحمت پروردگار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو موجود ہے خود قرآن مجید میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ مشہور قول یہ ہے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اور کلمہ رحمان و رحیم کے فرق میں بعض روایتیں ہیں، جس میں کہا گیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، لیکن یہی تنہا نہیں ہے، اور بھی روایتیں، یعنی مشہور قول یہ ہے کہ دنیا مظہر اسم مبارک رحمان ہے اور آخرت مظہر اسم مبارک رحیم ہے، وہ ایک زاویے سے درست ہے، مگر اس آیت میں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس کے پہلے والی آیت کیا تھی، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جو متقین ہیں جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، طاعت شعار وفا شعار بندے ہیں، متقین کے معنی میں سمجھتا ہوں وفا شعار بندے ہیں، وہ بندے جو توحید حق صمدی کے ساتھ حق وفا ادا کرتے ہیں۔ اصلاً یہ مضمون بھی میرے لیے بہت شیریں مضامین میں سے ہے، میرے پسندیدہ مضامین میں سے ہے، اور میں کئی بار اپنی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، اخلاقی اوصاف جب ہم گنتے گناتے ہیں نا، علم و حکمت و شجاعت و عدالت و پھر اس کے شجرے، تو اس میں حیا و غیرت اور وفا، اور یہ سب مختلف اوصاف ہیں، ان اوصاف و اقدار کی عام علم اخلاق میں تقسیم بندی، درجہ بندی اور ریشہ یابی الگ انداز سے ہوئی ہے، اور زیادہ تر نفسیات کی روشنی میں ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر علم توحید اور علم عرفان کی روشنی میں ان اوصاف کی تعریف ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ وفا کی تعریف ہی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا وفا ہے، کلمہ توحید کا حق ادا کرنا وفا ہے۔ اب جو اس عنوان سے وفا پر غور کرے گا، وہ عام لوگوں کے ذہنوں میں جو وفا وفاداری کا تصور ہے، اس سے کتنا بلند و کتنا ممتاز ہوگا۔ بہرحال حق سبحانہ و تعالی نے متقین کے لیے جو جزا کا اعلان کیا، کہا جزاء من ربک عطاء حسابا، انہیں جزا ملے گی یہ سب، یعنی حدائق و اعناب و کواعب اطراب اور کاسن دہاق اور تمام تفصیلات جو بہشت کی، فردوس کی، جنت کی اور جنت کے مراتب کی۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے طاعت و بندگی، اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر انہیں ملے گا، اتنا ملے گا کہ وہ خود کہیں گے پروردگار یہ کافی ہے۔ یہاں پر پھر عرض کروں، حسبا اور احسبا، احسبا کے معنی یہی ہیں کہ احسبا کے معنی ہے کہ اتنا دیا جائے کہ لینے والا کہہ دے حسبی، ہیں تو یہاں پر عطاء حسابا میں وہ مفہوم موجود ہے کہ اتنا حق سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا کہ لینے والے سراپا راضی ہوں گے حق سبحانہ و تعالی کی عطا سے، کہیں گے بس کافی ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، ہیں بعض روایات میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لطیف اشارہ ہے. یہ رب کون رب یہ عطا کرے گا انہیں، اور انہیں طغات کو، طاغین کو سزا اور متقین کو جزا، وہ رب عطا کرے گا جو کہ رحمان ہے. اور سب کی حاضری کس کے سامنے ہوگی؟ وہ رب جو محمد کا رب ہے، جو کہ وہی تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اور وہ رحمان ہے. رب کا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ ہو، تو اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. کوئی عادل بادشاہ ہو لیکن اس کے اندر لطف و کرم و احسان کی خو نہ ہو، اس سے بھی لوگ گلہ مند ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا بادشاہ ہو جو عدالت کے ہر تقاضے کو پورا کرتا ہو، اور اس لطف و احسان کے ساتھ کہ جس کے ساتھ عدالت ہوئی ہے، وہ بھی دل و جان سے اقرار کرے کہ اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. واضح ہے، اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر جزا یا سزا نہیں ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ ہمیں رعایت نہیں مل سکتی تھی، اس سے زیادہ رعایت کے ہم مستحق ہی نہیں تھے. واضح ہے. تو حق سبحانہ و تعالی رحمان ہے، ہر ایک کی حجت اس پر تمام ہوگی، دنیا سے لے کے آخرت تک. اتنے مراحل ہیں زندگی کے، اتنے مراحل ہیں برزخ کے، اتنے مراحل ہیں محشر کے، کہ انسان کے سامنے، مکلفین کے سامنے تمام حقائق روشن ہوں گے، حجتیں تمام ہوں گی ایک ایک کر کے رب رحمان و رحیم کی، اور کسی کو یارا نہ ہوگا لب کشائی کا، کسی کو یارا نہ ہوگا کلام کا، حق حاصل نہ ہوگا کہ رحمان کے سامنے کوئی ایک کلمہ کہہ سکے. لا یملکون منہ خطابا. یہ نہیں کہ جبر کا نظام ہوگا، اللہ کی طرف سے پابندی ہوگی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، نہیں، ان کے اوپر حجتیں تمام ہو چکی ہوں گی اس رب رحمان کی طرف سے. یہ ایک مقام ہے، سب جمع ہیں، محشر ہے، حشر ہے، سب جمع ہیں، اور کسی کے پاس کہنے کے لیے، عذر تراشی کے لیے کچھ ہے نہیں. اب دوسرا فیز ہے، یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. وہ دن جس دن روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. اب اگر تشریح و توضیح کی جائے تو یہیں پر یہ غور طلب ہے کہ الروح والملائکہ تو الگ الگ آیا ہے، تو روح سے کیا مراد ہے اور ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں لفظ الروح متعدد مقامات پر آیا ہے، اور بعض مقامات پر اور متعدد معانی میں آیا ہے، اور بعض مقامات پر مجرد آیا ہے یعنی بغیر قید و اضافت کے، بعض مقامات پر مضاف آیا ہے اضافت کے ساتھ. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رضوان اللہ تعالی علیہ کی بحث یہاں پر خاصی گہری ہے اور بہت قیمتی ہے اور قابل مطالعہ ہے، لیکن یہاں وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس وقت اس بحث کو عرض کروں، اس لیے حوالے کے طور پر ذکر کر دیا. اگر تحقیق ہو، جستجو ہو، تو آپ دیکھیں کہ مثلا سورہ مبارکہ اسراء میں، وہی جہاں معراج پیغمبر کا تذکرہ ہے، جس سورہ میں سورہ مبارکہ اسراء میں یہ آیت موجود ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہیے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ یہ آیت جتنی مختصر ہے اتنی ہی زیادہ فکر انگیز و بحث خیز ہے کہ اصلاً سوال کرنے والے کس روح سے متعلق سوال کر رہے تھے، یہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس روح سے متعلق سوال تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یا اس روح سے متعلق سوال تھا کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ نزل به الروح الامین، قرآن لے کر نازل ہوا کون؟ الروح الامین، وہ روح، الروح وہ فرشتہ جو ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر اولو العزم پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، کتاب لے کر نازل ہوتا ہے یا نبی کی تائید کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ الروح ملائکہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کئی جگہوں پر الروح کا تذکرہ قرآن مجید میں ملائکہ کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر ہوا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ نحل میں ہے ینزل الملائکہ بالروح من امره علی من یشاء من عباده، اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بالروح، روح کے ساتھ، من امره، یہ سب آیتیں ایسی ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں، بہت شرح طلب ہیں۔ سورہ غافر میں ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، وہ بلند مرتبہ، وہ عرش کا پروردگار روح کو نازل فرماتا ہے، روح کا القا فرماتا ہے۔ سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، بلند ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اس کی طرف، اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کتنی ایک دن میں، وہ دن کتنا طویل ہے، اس کی مقدار ہے 50,000 برس، 50,000 سنہ، ایک دن برابر ہے 50,000 سال کے۔ سورہ مبارکہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح کا ذکر الگ الگ مستقل حیثیت سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو یہ سب مقامات بہت غور طلب ہیں۔ یہاں پر سورہ مبارکہ نبا میں بھی یہی کہا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے حق سبحانہ و تعالی کے سامنے۔ اور اب اگر ملائکہ پہ، ابھی میں نے صرف اشارات کی ہیں، ظاہر ہے کہ روح سے مراد کیا ہے، روح بعض حضرات کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہی کا ایک نام الروح ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے اور مضبوط قول ہے کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام تو الملائکہ میں شامل ہیں، سید الملائکہ ہیں، لیکن وہ ملائکہ میں شامل ہیں، الروح جبرائیل سے بھی عظیم تر ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ قول بھی موجود ہے۔ اب تصفیہ کہ کس قول کو ترجیح دی جائے، کس قول کو مستحکم مانا جائے، یہ کسی اور موقع پر، ٹھیک ہے، یہاں پر ملائکہ اور روح دو چیزیں مستقل طور پر ذکر ہو رہی ہیں، بس آپ یہ سمجھیں کہ روح اللہ کی ایک مخلوق اور ملائکہ، یہ صف بستہ موجود ہوں گے روز حشر. ملائکہ کیا ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جن اللہ کی ناری مخلوق ہیں. اور یہ بشر انسان کی خاکی مخلوق ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بعض لحاظ سے یہ خاکی مخلوق سب پہ فوقیت رکھتا ہے. حق سبحانہ وتعالی نے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہے آدم خاکی کو. قرآن مجید میں ملائکہ کی حقیقت و ماہیت پر بھی روشنی تو ڈالی گئی ہے مختلف مقامات پر، اور ملائکہ کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. مثلا سورہ مبارکہ فاطر میں ہے، فاطر کی سورہ مبارکہ فاطر کی پہلی ہی آیت، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاثہ ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. مثنی وثلاثہ ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، غالباً اسی طرح ہے آیت. حمد پروردگار، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسولا. ملائکہ کا تذکرہ ہے، لیکن ملائکہ کے بعد کیا کہا گیا؟ حمد ہے پروردگار کی جو زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس نے ملائکہ کو بھیجا ہے. یہ ملائکہ وہ ہیں کہ جو جن کے پر ہیں، کسی کے دو پر ہیں، کسی کے تین پر ہیں، کسی کے چار پر ہیں. اولی اجنحت مثنا و ثلاثہ و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے خلق میں اضافہ کرتا ہے. یعنی محدود نہیں ہے کہ وہ چار ہی پر والے فرشتے ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اس طرح ظاہر ہوئے کہ آپ کے 600 یا 6000 پر تھے. پر سے کیا مراد ہے؟ یہ جیسے پرندے اڑتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں، پر سے یہ مراد ہے. ملائکہ نوری مخلوق ہیں. یہ قابل غور بات ہے. خود ملائکہ، لفظ ملائکہ کہاں سے آیا؟ قابل غور ہے. ملک، انسان کے نفس میں ملکہ ہوتا ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ اس عالم کون و مکان کی قوتیں ہیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور ان قوتوں کی، چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، حق سبحانہ و تعالیٰ میں تو ماہیت اور ہویت میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، وتر ہے، صمد ہے، ایک ہے، اور اس کا ایک ہونا بھی عددی نہیں ہے. یہاں عقلیں حیران ہوتی ہیں. اس کی وننس نیومیریکل وننس نہیں ہے، ان نیومیریکل وننس ہے. اس کی وحدت وحدت غیر عددی ہے. وحدت عددی تسلیم کریں گے تو سب سے پہلے تو یہی ایک اشکال پیدا ہوگا کہ عدد ہونے کی حیثیت سے ایک لحاظ سے وہ، اس کے لیے محصور ہونا اور مفہوم ہونا ہمارے لیے لازم آئے گا، اور وہ ہے کہ جو ہماری فہم سے بلند تر ہے، اور کسی قسم کا حصر و احاطہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ مفہوماً نہ مصداقاً. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، غیر از خدا جو بھی ہے، اس میں حیولا و صورت کی، ماہیت و ہویت کی، اور نہ جانے کتنے کتنے زاویوں سے دوئی اور ثنویت اور ڈوالیٹی موجود ہے. اور حق سبحانہ و تعالی جس کے وجود میں جتنے ڈائمنشنز کا اضافہ کر دے، تو قوتوں کا بھی یہی حال ہے. قوتوں کی بھی تصویر و تشکیل ممکن ہے، اور قوتوں کے بھی ابعاد ہیں. یہ ابعاد کا لفظ وہ نہیں سمجھیے گا جو مادی ابعاد ہیں. بہرحال یہ ملائکہ الحق سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مخلوقات ہیں نوری، جن کا تذکرہ قرآن مجید نے ایک مقام پہ اس طرح بھی کیا ہے کہ ان کے پر ہیں، کسی کے دو پر ہیں، کسی کے تین پر ہیں، کسی کے چار پر ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق میں جس کو جتنی چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. یہ سب ملائکہ اور روح یہ صف بستہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں، بارگاہ میں موجود ہوں گے، صف بستہ. لیکن ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. ان میں سے کوئی کلام نہیں کرے گا مگر یہ کہ جسے پروردگار اذن عطا فرمائے. دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں یہ تھا کہ کوئی حق تکلم نہیں رکھتا ہوگا رحمان کے روبرو. اس کی وجہ کچھ اور تھی، سب پر حجت تمام ہو چکی ہوگی. اس آیت میں اب مضمون تکلم دوسرے زاویے سے ہے کہ کوئی کلام نہیں کرے گا. یہاں کلام سے مراد کیا ہے؟ شفاعت. کسی کو حق شفاعت نصیب نہیں ہوگا مگر اسے جسے حق سبحانہ و تعالی اذن عطا فرمائے. وقال صوابا، اور وہ بات کہے کہ جو درست ہو. قرآن مجید میں شفاعت کے لیے ایک جگہ یہ ہے کہ شفاعت کا حق منحصر ہے ذات باری تعالیٰ میں، لیکن دوسری جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ جسے اجازت دے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ الا من اذن له الرحمن، جسے رحمان اذن عطا فرمائے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حسنین علیہم الصلاۃ والسلام، سید شباب اہل الجنہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد پھر مرتبہ درجہ بدرجہ تمام انبیاء، ائمہ، اولیاء، تمام شہدائے راہ خدا، اور یہاں تک کہ علماء، اللہ کے عبادت گزار بندے، ہر ایک کو جسے بھی اللہ عزت دے گا اسے شفاعت کا حق بھی دے گا اس کے مرتبے کے مطابق. یہ روایتوں میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح السند روایتوں میں موجود ہے، ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح السند روایتوں میں موجود ہے. تو ایک عظیم انتظام ہوگا وہاں شفاعت کا، لیکن حق کی طرف سے ہوگا. ہم کسی کو اپنے طور پر منتخب کر کے شفیع بنا لیں، یہ بات جسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ یہ نہیں چلے گا، یہ بات نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نے خود کو اللہ پر نثار کیا ہے اسے اللہ حق عطا کرے گا. سب سے بڑا مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب معراج پیغمبر، صاحب مقام محمود، صاحب منبر نور، صاحب لواء حمد علیہ الصلاۃ والسلام ان کو حاصل ہوگا، جن کے لیے ہے کہ میدان حشر میں ایک منبر نور نصب ہوگا، نور کا منبر جس پر جلوہ افروز کون ہوں گے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے امام بارگاہوں میں جو ممبر کا نقشہ ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے اور اس کے ایک طرف یا دونوں طرف علم لگے ہوتے ہیں، سمجھیے اسی طرح سے وہاں بھی एक आलम होगा, उस आलम के साए में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर होगा, नूर का मिंबर होगा, नूर का आलम होगा, नूर के बैठने वाले होंगे मिंबर पर, नूर का आलम उठाने वाला होगा। मिंबर पर मुस्तफ़ा होंगे, आलम दस्ते मुर्तज़ा में होगा। ये सब हमारे रिवायात में मौजूद है कि आलम मुस्तफ़ा उस दिन कौन सा आलम होगा, लिवाउल हम्द, और आलम उठाने वाला कौन होगा, जिसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आलम अता किया था, उसी को उस दुनिया में भी आलम अता फरमाएंगे। वो आलम नूर दस्त मुबारक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु मुर्तज़ा अलैहि सलातु वसलाम में होगा। इनके मरातिब अल्लाहु अकबर, इनके मकामात अल्लाहु अकबर। हक़ सुबहानहु व तआला की अज़मतें नाकाबिले तसव्वुर हैं, लेकिन इनकी अज़मतें इस दुनिया में तो यकीनन नाकाबिले तसव्वुर हैं, उस दुनिया में देखने से ताल्लुक़ रखती होंगी। मोमिन देखेंगे उनके जलवे, उनकी अज़मतें, और खुश होंगे, मसरूर होंगे, महजूज होंगे, और उस दिन फ़ख्र करेंगे, सच्चा फ़ख्र, कि हमने किसको अपना नबी माना था और किसको अपना इमाम माना था। क्या नाज की बात है, क्या इत्मीनान की बात है, क्या मसर्रत की बात है, क्या खुशी की बात है। ला यतकल्लमून इल्ला मन अذن له الرحمن, कोई हक सुबहानहु व तआला की बारगाह में किसी की शफ़ात नहीं करेगा मगर जिसे अल्लाह सुबहानहु व तआला इजाज़त मरहमत फरमाए। वक़ाला सवाबा, और वो बात कहे कि जो हक हो, हकीकत हो, दुरुस्त हो, सवाब हो। ज़ालिकल यौमुल हक, वो दिन बरहक है। फ़मन शाह अतखद इला रबी सबीला, भी एक ऐलान है। अब इसे पुरजलाल ऐलान कर कह लीजिए या कमाल शफ़क़त का आखिरी ऐलान कह लीजिए। ज़ालिकल यौमुल हक़, वो दिन, वो फ़ैसले का दिन बरहक है। तो बस अब जिसका जी चाहे वो अपने परवरदिगार की तरफ राह बना ले, वो अपने परवरदिगार की तरफ अपने ठिकाने का इंतखाब कर ले। फमन शा अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, जो चाहे कि रब की तरफ वापस जाए, वो अपना फ़ैसला कर ले, वो इंतखाब करे। ये जो फ़िक्रा है तन्हा इस पूरे सूरे में, ये फ़िक्रा फमन शा अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, ये कलीद उलूम फ़िक्र है। इससे तमाम अहकाम के इस्तिंबात पर राह पैदा होती है कि अल्लाह की तरफ जाना है तो हमें अल्लाह के अहकाम को दरियाफ्त करने हैं, हमें राह को खोलना है, दरवाज़े खोलने हैं, मसले वाज़ह करने हैं, अहकाम दरियाफ्त करने हैं, हमें रास्ते का इंतखाब करना है। कलीद आज़म इल्म फ़िक्र अहकाम इस जगह पोशीदा है, और वो भी किस लुत्फ के साथ, जबर का अंदाज़ नहीं है, लुत्फ का अंदाज़ है। फ़मन शाह, लेकिन ये फ़मन शाह किसी अज़ीम की ज़बान से निकलना हुक्म से भी, सरी हुक्म से भी कहीं ज़्यादा तासीर रखता है, असर रखता है। ये जो लोग बलागत का ज़ौक़ रखते हैं वो समझते हैं कि इसमें क्या अंदाज़ है, जमाल भी है, जलाल भी है। यानी एक महसूस मिसाल अर्ज़ कर दूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी मकाम पर हैं और आपने एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है लोगों की है जो आपके अहकाम के, आपके ज़ेरे हुक्म हैं, ज़ेरे फरमान हैं, और फरमा बरदारों के लिए आपने बाग और इनामात और बहुत सी चीज़ें मुहैया कर रखी हैं, और एक तरफ जो लोग नाफरमानी करेंगे उनके लिए सज़ा का इंतज़ाम किया है, और सब आपने दिखा दिया और सब बयान कर दिया और बार बार बयान कर दिया, और आखिर में बस इतना कहा कि बस अब जिसका दिल चाहे वो अपने रास्ते का इंतखाब कर ले। ये जो आखिरी जुमला है आपका, अब बस जिसका दिल चाहे अपने रास्ते का इंतखाब कर ले, इसमें क्या तासीर होगी कयामत की? आप एक एक से कह नहीं रहे हैं कि मियाँ ये काम करो और ये करो और ये करो, देखो मेरी एक एक बात को कान खोल के सुनो और समझो और हुक्म को समझो उस पर अमल करो। देखिए ये नाफरमानों के लिए, ये फरमाबरदारों के लिए, और अब जिसका दिल चाहे वो इंतखाब कर ले अपने रास्ते का। ये जो जिसका दिल चाहे अपने रास्ते का इंतखाब कर ले, ये जुमला क्या मामूली जुमला होगा? पूरे तन मन धन से, पूरे वजूद के साथ, पूरे जाहिर और बातिन के साथ इंसान को आमादा करेगा ये एक जुमला कि वो आपकी मर्जी को दरियाफ्त करे, आपकी नोक, आपकी चश्मो अबरू को देखता रहे, आपके हर तकाजे को पूरा करे, आपके हर हुक्म को पूरा करे, हर हक को अदा करे और किसी हक को पामाल ना करे, हर हर फरीजे से ओहदा बरा हो। फमन शाह अत्तखदा इला रब ही माबा, तो जिसका दिल चाहे वो अपने रब की तरफ अपनी मंजिल को इंतखाब करें, इख्तियार करें। इन्ना अंजरनाकुम अजाबा, हमने तुम्हें अजाब से डरा दिया है। अजाबन करीबा, वो भी कौन सा अजाब जो बहुत दूर नहीं है, करीब है। ये अजाबन करीबा, इस करीबा के लफ्ज़ को समझने के लिए तमाम कुरानी नज़रिए ज़मान की रिलेटिविटी को समझना ज़रूरी है। करीब किस एतबार से? हमें तो क़यामत बहुत दूर नज़र आती है, और हक़ सुबहाना व तआला क्या फ़रमा रहा है? करीब। तो ये करीब है या दूर? अल्लाह ने कहा है करीब, तो बस करीब ही है, फिर दूर तो नहीं। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, यहाँ बयान बहुत लतीफ़ है, मगर न मुझ में सकत है और न वक्त के दामन में अब गुंजाइश है, और मैं चाहता हूँ कि आज ये गुफ्तगू यहाँ पर तमाम हो। यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, ये वो दिन होगा जिस दिन हर फर्द देखेगा जो कुछ उसने अपने आगे अपना अमल भेजा है, जो कुछ भी उसने किया है वो आंखों से देखेगा। मैंने क्या कहा था? हक़ सुबहाना व तआला ने इंसानों के अमाल और उन अमाल के आसार सब कई तरह से जमा किए हैं, लिख के भी जमा किए हैं, आवाज़ें भी जमा हैं, हरकात भी जमा हैं, हर चीज़ इस तरह है कि इंसान के हाथों में भी उसके उड़ उड़ के नामे आमाल उसके पास आएंगे, जिसे ततायुर कुतुब का अकीदा कहते हैं। उसके मुतालिक रिवायतें हैं और तफसीलात इल्म कलाम की किताब में और दूसरी किताबों में मौजूद हैं। हर तरह से हुज्जत खुदा तमाम होगी, और इंसान अपना किया रेजा रेजा जर्रा जर्रा अपनी आँखों से मुशाहदा करेगा, तब ना फैसला करेगा, मुतमईन होगा कि हाँ जो सज़ा मिली है इससे बेहतर फैसला मुमकिन नहीं था, जो जज़ा मिली है इससे बेहतर जज़ा मुमकिन नहीं थी। व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, और काफिर ये कहेगा उस दिन, काश मैं खाक होता, काश मैं तुराब होता। यहाँ पर दो निकात का बस अब इशारा करके गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। एक कौल ये है मुफस्सरीन का कि ये जो रोज़े हश्र है क़यामत कुबरा, इसमें जानवरों तक को महशूर किया जाएगा, हैवानात, और जिन हैवानात ने एक दूसरे पर ज़्यादती की है उसका भी हिसाब किताब होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बकरी है और उसके सींगे हैं, और उसने अपनी सींग से किसी ऐसी बकरी को ज़ख्मी कर दिया जिसके पास सींग नहीं थी, टूटी हुई सींग थी, یا کسی بکری کے بچے کو اس نے زخمی کر دیا، تو اس دن حق سبحانہ و تعالیٰ کہے گا جو زخمی ہوا ہے کہ اس سے بدلہ لے، اسے سینگ عطا کرے گا وہ اسے بدلہ لے گا. یہ ایک قول ہے. اچھا، جب اس طرح سے تمام فیصلے حیوانات کے درمیان ہو جائیں گے تو حیوانات کے لیے پھر نہ جنت ہے نہ جہنم، ان کا فیصلہ ہو گیا وہیں پر. اب اللہ ان سب کو کہے گا کہ تم سب خاک ہو جاؤ، اور وہ سب خاک ہو جائیں گے، تو وہ سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اب جب وہ سب مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے نہ جنت ہے اور نہ جہنم، جہنم بھی نہیں ہے نا، تو ختم ہو گیا ان کا چیپٹر، کلوز، ان کا معاملہ ختم، تصفیہ ہو گیا، خاک ہو گئے وہ. کافر دیکھیں گے ان حیوانات کو کہ بھائی ان میں بھی فیصلہ تو ہوا مگر یہ خاک ہو گئے، اور ہم چونکہ انسان ہیں اور ہم نے جو جرم کیے ہیں تو ہمیں جرم کے نتیجے میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی سزا مل رہی ہے. وہ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم بھی خاک ہوتے، یعنی ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا. تو یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم خاک ہوتے، یا اصلاً کاش ہم خاک ہوتے، یعنی ہم انسان بنتے ہی نہیں، مکلف نہ ہوتے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد نہ ہوتی اور ہم نے نافرمانیاں نہ کی ہوتی، تو آج ہم روز محشر میں کھڑے نہ ہوتے اور ہمارے سامنے دہکتا ہوا جہنم نہ ہوتا. یہ ایک قول ہے. یہ ظاہر تفسیر بھی قرار دے سکتے ہیں آپ. باطن قول یہاں پر، جیسے کہ اس سورے کے مطلع میں ہم نے عرض کیا کہ روز ارس کی قسم روز حساب ہے علی، نبأ عظیم علی ابن ابی طالب ہیں، جن لوگوں نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبول کی ہے دل و جان سے، اور اپنے طواف زندگی کے لیے کعبہ علی کو قرار دیا ہے، ان حضرات کے لیے فوز و فلاح و نجاح و کامیابی ہے، بہشت ہے، فردوس ہے، اللہ کا لطف ہے، انعام ہے، کرم ہے. اور جن لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے باوجود تسلیم نہیں کی، وہ اس دن حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم خاک ہوتے، تراب ہوتے، تاکہ آج ابو تراب کے کفران نعمت کی سزا میں جہنم میں نہ جانا پڑتا. قول فرمانے آپ. اور یہ باطن ظاہر سے کسی بھی طرح متصادم نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے لیے بہت مسئلہ ہو، آپ کسی کا بھی ایک ذرا سا حق ادا کریں جو حق اللہ کی طرف سے معین ہو، تو اللہ حساب لے گا. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ حقوق ہیں تمام بشر پر، اور خصوصیت سے تمام مسلمین اور مؤمنین کی گردنوں پر. یہ حقوق اللہ کی طرف سے عائد ہیں، کیا ان حقوق کو ہم نے سمجھا، ادا کیا؟ اگر ہم نے ان حقوق کو نہیں سمجھا اور ادا نہیں کیا تو روز محشر خسارہ ہوگا، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش اور سزا کا سامنا ہوگا، اس دن کیا زبان سے نکلے گا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم خاک ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم تراب ہوتے. سورہ یہاں پر تمام ہو گیا. یہاں پر بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو حضرات ہیں، پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں. جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ آخری لمحات سے متعلق ہے. انسان جب اس دنیا میں آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے، مرتے وقت اس کے سامنے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی مرتے وقت آخری سانس لینے سے پہلے بہت کچھ منکشف ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو وہ کلمات زبان سے ادا کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں. جیسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دوست دشمن سب نے لکھا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد جو آپ نے وصیتیں فرمائیں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی صیام رمضان، اللہ اللہ فی الزکاۃ والصدقات، اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی ذریت رسول اللہ، اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ. اس وصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امام ہے، حجت خدا ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز کا اسے خیال ہے اور وصیت کر رہا ہے اور اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن تاریخ میں اور صحیح صحیح کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں کہ آخری وقت میں کسی نے کہا، کاش میں ایک پرے کا ہوتا، کاش میں خاک ہوتا، کاش میں ایک بال ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کسی کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کسی کا دروازہ جلایا نہ ہوتا. یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، یہ آخری وقت میں جو الفاظ زبان سے ادا ہوئے ہیں، یہ الفاظ رتبے کو معین کر دیتے ہیں کہ کون کس مرتبے کا ہے، کس کی دنیا کیسی رہی، کس کی آخرت کیسی ہوگی، کس کی برزخ کیسی ہوگی. خصوصیت کے ساتھ پروردگار اس دنیا میں امن اور عافیت قائم فرمائے، میری دعا ہے. اور اس وقت دنیا میں جہاں مختلف ظالم و جابر و خود غرض قوتیں ہیں، اور مکمل طور پر یعنی کیپیٹلزم کا مکروہ ترین چہرہ اس وقت نظر آ رہا ہے، کیپیٹلزم کا وہ مکروہ ترین چہرہ کہ جس کے سامنے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ سب جو انسان کی عظمت اور ہیومن رائٹس اور ویلیوز اور یہ سب کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب سیلس مین شپ ہے، یہ سب انسان کے دل کو موہن لینے اور اس کی نظر کو فریب میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے. یہ صرف اپنے شخصی مفاد کی طرف توجہ رکھتے ہیں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کروں اس وقت اور ذکر کروں. اس سے پہلے بھی دو ایک بار عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت ملت ایران، ایرانی قوم اور اس کے رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ خامنہ ای ایک تمام دنیا کی قوموں کے لیے مشکل وقت میں جد و جہد، ثبات، استقلال، آزادی، حریت اور اسلامی اقدار کی وہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ جو بے نظیر ہے، تاریخ میں بے نظیر ہے. پروردگار اس قوم کو سرفراز فرمائے اور ان کے تمام اقدامات فلاح انسانی اور امن عالم کے لیے ہیں. وہ دنیا کے سرمایہ دار ملک ہیں جو امن عالم کو غارت کر رہے ہیں، جن کا کام اسلحے کی تجارت ہے. اور اسی درمیان میں، سیاست میرا میدان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی کا تعلق سیاست سے ضرور ہے، انسان کچھ نہ کچھ صاحب اطلاع ہوتا ہے. تو میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے لیے بھی. ان کے اقدامات اور ان کا نقطہ نظر واقعاً انسان دوستی پر مبنی نظر آتا ہے. جتنے اقدامات ہیں ان کے، انسان دوستی، فقراء کا خیال، مزدوروں کا خیال، یہ جو وبا آئی ہے پینڈیمک پوری دنیا میں، اس کے مقابلے کے لیے جو منصوبہ سازی ہوئی ہے، عام طور پر جو دنیا کے ملکوں نے کی ہے منصوبہ سازی، وہ بھی سرمایہ داروں اور کیپیٹلسٹوں کے اشاروں پر منصوبہ سازی ہوئی ہے. اور مقصد अब इस पर ज़ाहिर है कि ज़्यादा मैं रोशनी नहीं डालूँगा, इशारा काफ़ी है कि क्या मकसद है। लेकिन इस तमाम मंसूबा साजी में जो एक मुनफरिद आवाज़ उठती है, जिसे बहुत से लोग नहीं सुनते और अमल नहीं करते और समझने की कोशिश नहीं करते, उसमें इमरान ख़ान साहब की भी आवाज़ है कि जिसमें बार बार वो मंसूबा साजियों में कहते हैं कि ख्याल रखिए मंसूबा साजी ऐसी हो कि फ़कीर तबका बिल्कुल ही फ़कीर ना हो जाए, महरूम ना हो जाए अपनी रोज़ी रोटी से, लुक्मे से महरूम ना हो जाए, काम से महरूम ना हो जाए। ये जो अप्रोच है, दुनिया के कितने कितने सरबराहों में ये अप्रोच मौजूद है। इस अप्रोच की कदर करनी चाहिए और इस अप्रोच के साथ दुनिया के हर मुल्क को काम करना चाहिए, तब दुनिया में अमन और आफियत कायम हो सकेगा इंसानी कोशिशों से, और हक़ सुबहानहु व तआला का लुत्फ़ भी शामिल हाल होगा। परवरदिगार इस दुनिया में जहालत को मिटा दे, परवरदिगार इस दुनिया से इफ़लास को मिटा दे, परवरदिगार हमें इल्म और दौलत अता फ़रमा और अपने इल्म और दौलत के साथ अपनी ताअत व इताअत की तौफीक अता फ़रमा। परवरदिगार हमारे लिए उलूमे क़ुरान और मआरिफ़ अहले बैत के दरवाज़े खोल दे। परवरदिगार माबूद, माह मुबारक रमज़ान की आखिरी रातें हैं, आखिरी साआतें हैं, परवरदिगार इन साआतों में अपने लुत्फ़ व करम के दरवाज़े पाटो पाट खोल दे। माबूद परवरदिगार हमें उम्मत क़ुरान बना दे। माबूद वारिस क़ुरान, हामिल क़ुरान, रूह क़ुरान, मुजस्सम क़ुरान, अपने वली आखिर को, फ़र्जंद मुस्तफ़ा को, फ़र्जंद जहरा को इज़्ने ज़ुहूर अता फ़रमा, और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफत व अदालत व एहसान का परचम खोल दे, अपने आलम रहमत को बुलंद फरमा परवरदिगार, और हम सबको उम्मत क़ुरान और उम्मत मुस्तफ़ा में करार दे। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
محمد رسول الله يا حبيب الله الله دنيا شيعت کا نامور ٹی وی چینل